الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، نیت المؤمن خیر من عملی۔ یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے اس پروگرام میں شریک رہوں گا۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے امی کی نصیحت۔ یہ موضوع کے اوپر جو مزید گفتگو ہم کریں گے، میں ایک چھوٹا سا مضمون آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، اور انشاءاللہ اسی سے ہم اس سلسلے کو، پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ ماہ ربیع الآخر سرکار بغداد حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت رکھتا ہے۔ آپ کے بچپن کا واقعہ آپ خود ہی بیان کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے دن گاؤں گیا، ایک بیل میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اچانک بیل میری طرف دیکھ کر بولا، اے عبد القادر، آپ کو اس قسم کے کاموں کے لیے نہ تو پیدا کیا گیا نہ ہی اس کا حکم دیا گیا ہے۔ بیل کو بولتا دیکھ کر میں گھبرا گیا اور لوٹ کر گھر آیا۔ گھر کی چھت پر چڑھا تو مجھے میدان عرفات نظر آنے لگا۔ حالانکہ جیلان جہاں آپ کی رہائش تھی وہاں سے میدان عرفات تو بہت دور ہے۔ آپ فرماتے کہ میں اپنی امی جان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے راہ خدا میں وقف کر دیجئے اور علم دین حاصل کرنے کے لیے مجھے بغداد جانے کی اجازت عطا فرمائیے۔ امی جان نے سبب دریافت کیا، آپ نے بیل سے جو گفتگو ہوئی وہ بیان کی اور میدان عرفات نظر آنے کا واقعہ بیان کیا۔ میری بات سن کر امی جان نے سونے کے 40 سکے میری قمیص میں سی دیے اور بغداد جانے کی اجازت عطا فرمائی۔ نصیحت جو کی وہ یہ کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ فرماتے کہ میں بغداد جانے کے لیے قافلے میں شامل ہوا، راستے میں 60 ڈاکو ہمارے قافلے پر ٹوٹ پڑے، سارا قافلہ لوٹ لیا۔ کسی نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ ایک ڈاکو میرے پاس آ کر جب گزرا تو پوچھنے لگا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا سونے کے 40 سکے۔ ڈاکو بولا کہاں ہیں؟ میں نے کہا قمیص کے اندر سلے ہوئے ہیں۔ ڈاکو اس بات کو مذاق سمجھتا ہوا چلا گیا۔ اس کے بعد دوسرا ڈاکو آیا، وہ بھی پوچھ کر چلا گیا۔ جب یہ ڈاکو اپنے سردار کے پاس جمع ہوئے تو مجھے اپنے پاس بلایا، اور میں جب وہاں پوچھا تو لوٹا ہوا مال وہ بانٹ رہے تھے۔ سردار نے مجھ سے پوچھا، بھائی تم کہتے ہو 40 دینار ہیں، سونے کے سکے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ میں نے بتا دی، سلے ہوئے۔ سردار حیران ہوا جب یہ سکے نظر آئے تو کہا تمہیں سچ بولنے پر کس نے آمادہ کیا؟ میں نے کہا امی جان نے مجھ سے ہر حال میں سچ بولنے کا وعدہ لیا تھا، میں وعدہ خلاف ہی نہیں کر سکتا۔ میرا جواب سن کر سردار رو پڑا، کہنے لگا تم نے اپنی ماں کی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، جبکہ میں کئی سالوں سے اپنے رب کے عہد کی خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ اس کے بعد سردار نے میرے ہاتھ پہ توبہ کی۔ جب بقیہ ڈاکوں نے منظر دیکھا تو بولے، آپ ڈکیتی میں ہمارے سردار تھے، توبہ میں بھی ہمارے سردار ہیں۔ سب نے توبہ کر دی۔ تو یہ وہ ایمان افروز واقعہ جو آج کے اس سلسلے کا ہمارا مین موضوع بنا تھا،
سینٹرل آئیڈیا۔
سینٹرل آئیڈیا اگر ہم کہیں تو شاید یہ اس موضوع سے لیا گیا کہ امی کی نصیحت۔ امی ماں، یہ قدرت کی جانب سے ایک بہت بڑا انعام ہے، نعمت ہے. اور الحمدللہ ہمارے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی والدہ، ان کی اگر شان و عظمت بیان کیا ہے تو یہ بھی ایک الگ ہے. تو یہاں ہم یہ چاہیں گے کہ یہ جو ماں کی جو نصیحت ہے تو اس میں ماں کی اہمیت، یہ آپ کیا بیان فرمائیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک یہ ماں کی حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نصیحت تھی کہ جس کا آپ نے دامن تھام کے رکھا اور پھر دیکھا کہ دنیا میں آج دیکھیں آج تک آپ کی امانت داری، دیانت داری، سچائی کی وجہ سے آپ کا نام عزت و احترام سے لیا جا رہا ہے اور آپ کے ہاتھ پر ڈاکوؤں نے توبہ کی. یہ ماں ہی وہ ہوتی ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا اور بچہ باہر ہوتا ہے تو اس کے انتظار میں کھڑکی پہ کھڑی رہتی ہے کہ کہیں گم نہ ہو گیا ہو، کہیں ادھر ادھر نہ چلا گیا ہو، اسکول سے ابھی تک نہیں آیا، اس کے انتظار میں جو ہے وہ رہتی ہے. اور یہ وہی ماں ہوتی ہے کہ جب بوڑھی ہو جاتی ہے، بچہ اگرچہ وہ خود کفیل ہو گیا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا ہے، اب وہ خود بچوں والا ہو گیا ہے، لیکن ماں کے لیے وہ بچہ ہی رہتا ہے. ماں اس وقت بھی اسی کا انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا ابھی تک نہیں آیا، اور بیٹا آ کے کہتا ہے ماں اب تو کیوں پریشان ہوتی ہو، میں سمجھدار ہوں، میں آ جاؤں گا. لیکن ماں کا دل، ماں کا دل ہوتا ہے، اللہ نے ماں کا دل بڑا نرم بنایا ہے، چاہے بچہ کتنا بڑا ہو جائے اس کے لیے سروائیو کرتی ہے، اس سے محبت کرتی ہے، اس سے پیار کرتی ہے. وہ بچہ اچھا والا بہترین گاڑی بھی چلانے والا ہو، ڈرائیور بھی ہو، تو ماں جو ہے وہ بیٹا ذرا دیکھ کے گاڑی چلانا، اچھا بیٹا آیا تو کرسی پڑھ کے نکلنا، بیٹا دیکھو ہاں سنبھل کے. امی مجھے، میں آپ بے فکر رہے. لیکن وہ اللہ نے ماں کا دل ایسا بنایا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں ماں باپ کے ادب، تعظیم، ان کا اکرام کیا بیان کیا اللہ پاک نے. میں آیت کریمہ پڑھتا ہوں، دو آیت کریمہ سناتا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے تاکید کی آدمی کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کی. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا. اسے پیٹ میں رکھے رہی اس کی ماں تکلیف سے، اسے جنا تکلیف سے، اور اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ چھٹنا 30 مہینے میں ہے. اس آیت کریمہ میں آپ دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے کہا بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے آدمی کو اس چیز کی تاکید کی ہے کہ وہ والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے. لیکن آپ اسی آیت میں تھوڑا سا آگے جائیں، جیسے کہ میں نے پڑھا تو اس میں آگے اللہ رب العالمین نے اسپیشلی پھر ماں کا تذکرہ کیا ہے. اسی طرح اگر ہم ایک اور آیت کریمہ پڑھیں تو اس میں دیکھیں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، کہ پیٹ میں رکھا اسے اس کی ماں نے سختی پر سختی اٹھا کر، اور اس کا دودھ چھٹنا 2 برس میں ہے. یہ کہ اب دیکھیں أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، یہ کہ میرا حق مان اور اپنے ماں باپ کا. علماء کرام اس آیت کریمہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ دیکھیں اس آیت میں بھی اللہ پاک نے سب سے پہلے والدین کے بارے میں تاکید فرمائی اور پھر اسپیشلی ماں کا ذکر فرمایا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں کا درجہ جو ہے وہ باپ سے زیادہ ہے. احترام دونوں کا ہے، ادب دونوں کا ہے، لیکن ماں کا مرتبہ زیادہ ہے کیونکہ اس نے ماں نے تکلیفوں کو جھیلا ہے، ماں نے بچے کو 9 مہینے تک اپنے پاس رکھا ہے، اس کا بوجھ اٹھایا ہے، پھر اس کو 2 سال تک دودھ پلایا ہے، پھر اس کی پرورش کی ہے، پھر اس کی جو سارے آگے کے معاملات دیکھے، پیدا ہونے سے پہلے، پھر پیدائش کے دوران کے سارے معاملات، ان سب اذیتوں سے وہ ماں گزری ہے. تو اللہ رب العالمین نے ماں کو زیادہ مرتبہ دیا ہے. اور ایک اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ شاید سے یہ بات پتہ چلی کہ ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے اپنے ساتھ ماں باپ کا ذکر فرمایا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کا حق بہت ہی بڑا ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا. اگر ہم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث سے والدہ کا اسپیشلی حق کے بارے میں اگر ہم پڑھیں اور ہمارے سامنے بات آئے تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی عورت پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ آپ دیکھیے گا، فرمایا شوہر کا.
صحیح.
میں نے عرض کی اور مرد پر، اور کت بات ہو گئی، شوہر کا ہے، زوجہ کا، شوہر کا جو ہے وہ شوہر کے زیادہ حق ہے. مرد پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ فرمایا اس کی ماں کا.
اللہ اللہ،
ماں کا مرتبہ کتنا ہے کہ وہ شوہر جو اب خود جو اس کی شادی ہو گئی ہے بال بچے والا ہونے اس کو بھی یہ تاکید کی جا رہی ہے ٹھیک ہے تم بڑے ہو گئے ہو لیکن تم پر جو سب سے زیادہ حق ہے تمہیں جن کی سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے جن کا ادب و احترام پاس رکھنا ہے یہ نہیں کہ بڑے ہو گئے ہو نہیں احترام پاس رکھنا ہے وہ ہے ماں کا کیونکہ ماں کا مرتبہ سب سے بلند ہے. آگے ایک اور حدیث میں آخری سناتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی سب سے زیادہ کون اس کا مستحق ہے کہ میں اس کے ساتھ نیک رفاقت کروں؟ فرمایا تیری ماں. پھر اس نے عرض کی حضور پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا تیری ماں. عرض کی پھر تیسری مرتبہ بھی جانے عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری ماں.
سبحان.
اچھا اس نے پھر عرض کی اب صحابی رسول تو صحابی ہے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جا رہے ہیں وہ عشق میں جھوم رہے اور سوال پہ سوال کیے جا رہے کہا یا رسول اللہ پھر. تو جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھی مرتبہ ارشاد فرمایا تیرا باپ. پھر احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ والدین کا احترام ہم پر لازم ہے. ان کا ادب ان کی بات کو ماننا ان کا کہنا ماننا ان کی نافرمانی نہ کرنا یہاں تک کہ قرآن میں فرمایا فلا تقل لہما افن. اف تک سے جن کے لیے منع کر دیا گیا ان کا مرتبہ اعلیٰ ہے لیکن ان میں ماں کا مرتبہ سب سے اعلیٰ.
اور یہ فضل بھائی ماشاء اللہ جو ایک قرآن و حدیث کا ایک پورا ایک مجموعہ جو جس طرح بیان ہوا اگر ہم بزرگوں کی سیرت میں بھی پڑھتے ہیں تو یہ بات بھی مطلب واضح ہوتی ہے. مدنی چہرے کے ناظرین سیرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ میں آپ کی والدہ ہی کا ہی جو بیان ہوا ہے تذکرہ ہے اور پھر آپ کی والدہ کی اپنی جو محبت معاملات اور اس کے علاوہ بھی جو بزرگوں کے واقعات پڑھتے ہیں اس میں یہی ہوتا ہے کہ کہنا ماننا وہ نصیحت جو ہوئی اس نصیحت کو ماننا اور اس بات کو آگے اپنی زندگی کا ایک حصہ بنانا اس سے بھی تو بزرگوں کو واقعات ملتے ہیں نا. اور بھی
بے شک یہ بہت بڑی شان والی ہستی ہے ماں. بہت زبردست موضوع کا انتخاب امی کی نصیحت اور اس کے اندر کئی ٹاپکس ہی آئیں گے جس میں آپ نے سب سے پہلے ماں کے حوالے سے یہ آپ نے لیا ہے. اگر آپ قرآن مجید فرقان حمید دیکھیں تو سب سے پہلے سورہ بقرہ آتی ہے. جس گائے کا ذکر اس کے اندر ہے اور جس شخص کے پاس وہ گائیں تھی اور بنی اسرائیل میں وہ قتل کا واقعہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ ایسی گائیں ذبح کرنا. اس شخص کو جو خال برابر سونا ملا اس کی وجہ صرف والدہ کی اطاعت ہے.
اللہ
کہ وہ والدہ کی اطاعت کرتے تھے یہاں تک کہ وہ گائیں بیچنے کے لیے گئے تو ماں نے کہا بیٹا جب سودا ہو جائے تو پہلے مجھ سے پوچھ لینا. فرشتے آئے دگنی دگنی قیمتیں لگائیں مگر کہا کہ میں والدہ سے پوچھوں.
پوچھ کے
انہوں نے کہا کہ نہیں ماں کو نہیں پوچھو اس سے دگنی قیمت دیتے ہیں اس سے دگنی قیمت دیتے ہیں. تو فرمایا کہ چاہے سونا بھر کر کیوں نہ دے دیا جائے مگر میں جب تک ماں سے نہیں پوچھوں گا تب تک جو ہے
اللہ
فیصلہ نہیں کروں گا.
اللہ
اکبر. تو واقعی پوری خال کے برابر یہ سونا مل گیا اور یہ پتہ چلا کہ یہ ماں کی کس قدر قدر و منزلت ہے. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کا معاملہ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کی وفات تو 6 سال کی عمر میں ہو گئی تھی. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ کے کیا فرماتی ہیں کہ جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کو ہم تدفین کر کے دوبارہ آ رہے تھے تو میں بھی رو رہی تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے تھے. اچانک میں نے دیکھا کہ پتہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھتی ہوں کہ حضور علیہ السلام اپنی والدہ کی قبر شریف پر جا کر لپٹ کر جو ہے یہ رو رہے ہیں. یہ کیا تھا؟ یہ والدہ کا یوں سمجھے کہ معاملہ تو تھا. اس طریقے سے اگر آپ صحابہ کرام علیہ رضوان کو دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کیسے یعنی نیکی کی دعوت کی وجہ سے مار کھائے ہوئے اور رات کے تنہائی میں جا کر حضور علیہ السلام سے مل رہے ہیں. والدہ کے سارے آئے ہیں والدہ بھی ایمان نہیں لائیں مگر جب رو کر ملتے ہیں تو عرض کرتے ہیں حضور میری ماں کو اسلام کی دعوت پیش کیجیے تاکہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے.
کیا بات.
اس طریقے سے بزرگوں کو آپ دیکھیں. حضرت ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ آپ کے بارے میں بہت برا بھلا کہتی ہیں بس یا رسول اللہ آپ تو دعا کر ہی دیجیے کہ جو ہے نا وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے. فرمایا کہ یا اللہ اس کی ماں کو ہدایت عطا فرما. وہ دوڑتے ہوئے گھر گئے کیونکہ یقین تھا کہ کام ہو گیا اور جب دستک دی تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تھوڑا ٹھہرو. ان کی والدہ غسل کر کے باہر تشریف لائیں اور دروازہ کھولتے ہوئے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد
اللہ اکبر اللہ.
اچھا آپ بزرگان دین کو دیکھیں سبحان اللہ. ماں نے پانی مانگا پوری رات ہاتھ کے اندر کاسہ لے کر یہ کھڑے ہوئے ہیں. اور دیگر آپ چیزیں دیکھیں تو والدہ کی خدمت. تو آپ جس بھی اس شخصیت کا بلند مرتبہ دیکھیں گے نا آپ دیکھیں گے کہ اس کے پیش نظر جو ہے نا یہ والدہ کی عظمت اس کے اندر ضرور پوچھتا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت کو آپ دیکھیں تو آپ کی والدہ تو جلد انتقال کر گئی, مگر اس کے بعد آپ نے اپنی رضائی ماں کا یہ کیسا ادب کر کے بتایا کہ اس طرح ماں کا ادب کرتے ہیں. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مقام جیرانہ میں گوشت تقسیم فرما رہے تھے, ایک بی بی صاحبہ تشریف لائیں, حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو گئیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے اپنی چادر بچھا دی, اس پہ وہ بیٹھ گئیں.
کیا بات.
حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کون ہے, تو لوگوں نے بتایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ماں ہے کہ جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا.
کیا بات.
یہ بتائیے کہ کتنا بڑا ماں کا مقام اور مرتبہ ہے.
ایک بڑی خوبصورت بات انہیں پڑھی ہے جی. مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی بڑا غور کیجیے گا, لکھا ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک, ایسی کہانی ہے ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو
اللہ,
لیکن تمہاری اولاد پڑھ کر سناتی ہے. جو لکھتے تم ہو پڑھ کر اولاد سناتی ہے, یعنی یہ جو سلوک ہے نا آپ کا اپنی ماں سے, یہ آپ کی اولاد یہ آپ کے ساتھ وہ سلوک کرے گی. اور پھر مدنی چینل کے ناظرین یہ وہ مبارک ہستی ہے جس کی دعاؤں سے بیڑا پار ہوتا ہے.
بے شک
امیر سنت لکھتے ہیں ایک ڈاکٹر کا بیان ہے, ایک شخص کو دل کا دورہ پڑا اور اتنا شدید تھا کہ بچنے کی امید نہ تھی.
اللہ,
اس کی ماں بچھونے پر بیٹھی دعا کر رہی تھی, جو حاضرین نے سنی کہ یا اللہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا.
اللہ,
ڈاکٹر علاج میں مشغول تھے, محترمہ دعا میں لگی تھی, جب آخری وقت آیا مریض نے بلند آواز سے کلمہ پڑھا, چہرے پر مسکراہٹ آئی اور روح پرواز کر گئی.
اللہ,
یہ کیا ہے, یہ انعام ہے, کیسا عظیم شان انعام کہ ماں کی آخری وقت اس خوش نصیب کو دعا ملی, اس کو یہ شان ملی کہ آخری کلمہ اس کی زبان سے نکلا کلمہ طیبہ, اور وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا.
سبحان اللہ.
اور ماں باپ کے نافرمان کے اگر واقعات پڑھ کر سنائے تو وہ بھی کیسا کہ دنیا میں بھی, وہ بھی لکھا ہے علماء نے کہ دنیا میں جس نے ماں باپ کو ستایا وہ دنیا میں اس کا رزلٹ ضرور پاتا ہے. ہر گناہ کی سزا اللہ چاہے تو قیامت تک موقوف فرما دے. ماں باپ کو جس نے ستایا وہ دنیا میں اس کا جو ہے نا وہ نقصان اٹھاتا ہے. تو اگر ماں باپ ناراض ہیں نا مدنی چینل کے ناظرین, ہاتھ جوڑ کر پیر پکڑ کر ان کو راضی کر لیا جائے, ان کی دعائیں لی جائیں. اور پھر یار ہمارا یہ موضوع صرف ماں کی شان نہیں, انہیں پورا موضوع بھی اس میں ہو جائے, لیکن یہاں پر ہم آگے اس موضوع کو تھوڑا چلائیں گے کہ امی کی جو نصیحت ملی
سبحان اللہ
وہ تھی سچ بولنے کی.
کیا بات
ہے. ہمارے غوث پاک رحمت اللہ علیہ تو یہ تو بچپن سے ہی مادرزاد ولی ہی تھے, شروع سے ہی مطلب عادت و اطوار, لیکن ماں کی نصیحت سچ بولنا, اس سچ پر عمل کیا تو برکت ملی. تو یہ جو سچ کے حوالے سے جو ہم موضوع بیان کرتے ہیں کہ بھائی سچ بولنا چاہیے سچ بولنا چاہیے, اور آج کل اس چیز کا نوٹس نہیں لیا جاتا اپنا کام نکالنے کے لیے, چاہے دکاندار ہو چاہے گھر بار ہو, ایون کہ بچے اگر ہمیں سن رہے تو وہ بھی اسکول نہیں جانا تو گاؤں کا ڈرامہ کر رہے کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے, میرے سر میں درد ہو رہا ہے. بھائی پیٹ کا درد تو نظر نہیں آئے گا, سر کا درد نظر نہیں آئے گا, وہ تو ہوتا ہی ہے. تو یہ جو سچ جھوٹ کا جو معاملہ ہے اس میں آپ کیا فرمائیں گے؟
اللہ اکبر. سچ جھوٹ کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے, صرف سچ اور سچ کا ہی معاملہ ہونا چاہیے.
سبحان اللہ.
اس طرح ایک معاشرہ ہوتا ہے نا بھائی صاحب, وہ اگر اس معاشرے میں ظلم و ستم ہو تو وہ معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا, وہ معاشرہ جو ہے سروائیو نہیں کر سکتا, اس معاشرے کا کچھ بن نہیں سکتا, وہ تباہ ہو جاتا ہے, وہ برباد ہو جاتا ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر معاشرے میں جھوٹ آ جائے نا اور یہ سچ ختم ہو جائے یا ملاوٹ والی کیفیت ہو جائے, کبھی جھوٹ ہے تو کبھی سچ ہے, جسے چل رہا ہے چلتا رہے, تو پھر اسی طریقے سے جھوٹ کے ساتھ بھی معاشرے کا جو ہے حساب کتاب بنتا نہیں ہے, وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے, تباہی کے دہانے پہ پہنچ جاتا ہے, اس معاشرے کی معیشت تباہ ہو جاتی ہے, جگہ جگہ نفرتیں پھیل جاتی ہیں, آپ اس پہ لڑائی جھگڑے جنم لیتے ہیں, اعتماد اٹھ جاتا ہے. جب اعتماد اٹھ جاتا ہے ایک دوسرے کی بات کو قبول نہیں کیا جاتا, ایک دوسرے کی بات کو قبول نہیں کیا جاتا, تو انصاف کے پیمانے ختم ہو جاتے ہیں, انصاف کے پیمانے ختم ہو جاتے ہیں, تو آپ بتائیں اس معاشرے کا کیا حال رہے گا. سچ میں عظمت ہے اور سچ میں ہی برکت ہے. اللہ کا پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سچ بولا کرو. سمجھا دیا کیا بولنا ہے؟ سچ بولا کرو, اگرچہ تمہیں اس میں ہلاکت نظر آئے.
اللہ
کیونکہ اسی میں نجات ہے.
اللہ
اصل میں یہ جو بات ہے نا کہ اتنے سارے ہمیں ہمارے پاس سچ کے بارے میں پتہ بھی ہے, ہمیں سمجھایا بھی جاتا ہے سچ بولنا ہے, سچ کے فوائد ہیں, پھر بھی ہم جو ایک دم جھوٹ کی طرف آ جاتے ہیں. تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے واقعے سے ہم اندازہ لگایا نا کہ اس وقت حقیقت میں ہلاکت تھی وہ سچ بول رہے ہیں کہ بھائی میری فلاں فلاں جگہ میں اتنے اتنے دینار جو ہے وہ سلے ہوئے ہیں اور آپ نے ان کو بتا دیا. ڈاکو پریشان ہے ایسے موقع پہ, تو بندہ سیدھا سیدھا جھوٹ بولتا ہے, نہیں بھائی میرے پاس کچھ نہیں ہے, جبکہ تمہیں چیک بھی نہیں کر رہے.
صحیح.
اس کے باوجود سچ بول رہے ہو, ہلاکت والا معاملہ ہے, اس میں ہلاکت نظر آ رہی ہے, لیکن آپ دیکھیں حضور کا فرمان سچا اور ہمارے سامنے واقعہ سچا. جب حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے سامنے بتاتے کہ میری اس طرح دینار ہیں, تو آپ دیکھیں اس معاملے میں ہلاکت نظر آ رہی تھی لیکن حقیقت میں حضور نے فرمایا اسی میں نجات ہے. تو نجات کسی ملی, آپ کے پیسے بھی محفوظ رہے, اور صرف محفوظ نہیں کمال در کمال یہ ہوا کہ تمام کے تمام ڈاکو نے توبہ کی اور وہ راہ راست پر آ گئے. یہ سچ کی برکت ہے. اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں, وہ بہتر جانتے ہیں کہ کس چیز میں بھلائی ہے کس چیز میں برائی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں ایک مسلمان کو سچ کی ترغیب دے دی, تو بس کیس سے ہی آزمائش والا معاملہ آ جائے, مصیبت والا معاملہ آ جائے, کسی تکلیف والا معاملہ آ جائے, بندہ جب سچ کا دامن تھامتا ہے نا تو اپنے تو اپنے غیر بھی اس کے اجائے کرتے ہیں. جب بندہ سچ کا دامن تھامتا ہے نا تو اپنے تو اس سے محبت کرتے ہیں, غیر بھی اس سے محبت کرنے والے بن جاتے ہیں. اور یقین کیجئے, یاد رکھیے, سچ میں کبھی جو ہے پریشانی نہیں ہوتی. بظاہر عارضی طور پر جسے کہتے ہیں کوئی سامنے کوئی ایسا معاملہ آ جائے جسے کہتے ہیں نقصان ہو جائے, لیکن سچی بات یہ کہ وہ سچ بولنے کی وجہ سے بندہ آگے کے لیے ہمیشہ کے لیے فوائد و ثمرات کو سمیٹ لیا کرتا ہے.
لیکن اس میں ایک بات میرے ذہن میں ایک آتی ہے کہ بعض اوقات سچ بولا جاتا ہے لیکن جو سچ سن رہا ہے نا اس کو بھی تھوڑا سا کردار ادا کرنا پڑے گا.
اچھا,
بہت اچھا.
ظاہر ہو اگر وہ کہہ رہا ہے بھائی میری آنکھ دیر سے کھلی, اسکول کیوں دیر سے آئے, اب اس نے اگر ٹیچر کو جا کر بولا کہ آج آنکھ دیر سے کھلی, رکھ کے مارا اس کو,
وقت پہ نہیں سوتے
ہیں,
وقت پہ نہیں سوتے,
نہیں سوتے اٹھتے, جو بولنا وہ بولے گا. اور اگر وہ کہہ دے کہ وہ ابو کی گاڑی پنچر ہو گئی تھی, ہاں
بائک میں پیٹرول,
اچھا 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 چلو اللہ خیر کرے اللہ خیر کرے, ابو یہ کہ یار یہ تو بچت ہے, امی کو بولے گئے آج سبق یاد نہیں ہے آج نہیں جانا ہے, تو امی نے تو کہا نہیں تو جا, اور وہ کہے کہ پیٹ میں درد ہے تو کہے ہاں بیٹا تو سو جا تجھے ابھی دوائی پلاتی ہوں. تو یہاں کچھ انڈرسٹینڈنگ بھی تو کرنی پڑے گی نا.
بہت اچھی بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ یہ تو جو ہے نا دونوں طرف سے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ سچ پروان چڑھے تو جس کے سامنے سچ بولا گیا کہ اس نے سچ بول دیا کہ بھائی یہ وجہ تھی یہ معاملہ تھا, وہ کھلے دل کے ساتھ جو ہے وہ اس کو قبول کرے. اچھا جی امین صاحب, ماشاء اللہ قربان بھائی نے حدیث بیان کی, اگر آپ قرآن مجید فرقان حمید دیکھیں تو سبحان اللہ وہ سچوں کے فضائل سے کتنا یوں سمجھے کہ اس میں آیتوں کی آیتیں موجود ہیں. پارا نمبر 7 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 119 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم. ایک تو فرمایا نا کہ دنیا میں بھلے ہلاکت تو مگر کرے گا تو آگے جا کے فائدہ ہے, یہ فرمایا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا یعنی قیامت کے دن. اب فرمایا کیسے کام آئے گا کہ لہم جنات تجری من تحت الانہار, کہ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں. فرمایا خالدین فیہا ابدا, وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے. اور کیا زبردست ان کو خوشخبری دی گئی کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہوا وہ اللہ سے راضی ہو, سچوں کا کیا انعام ہے. اور فرمایا ذالک الفوز العظیم, اور یہ ہے بڑی کامیابی. اور ایمان والوں کو ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے خطاب فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو, وکونوا مع الصادقین, اور سچوں کے ساتھ یہ رہو. ایک اور جگہ پر فرمایا کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ, فرمایا مسلمانوں میں کچھ مرد وہ ہیں کہ جنہوں نے سچا کر دیا جو عہد انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کیا تھا. کہیں پر فرمایا لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم, تاکہ اللہ سچوں کو ان کا سچ کا صلا دے. اچھا کہیں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف کس طرح کی گئی کہ والذی جاء بالصدق وصدق بھی, کہ بے شک وہ جو سچ کو لائے اور جنہوں نے اس سچ کی جو ہے وہ تصدیق کی.
سبحان اللہ.
اگر آپ غور کریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا, اور اعلان نبوت جب کیا اور پہلی بات جو کوہ صفا پر چڑھ کر کی کہ اگر میں کہوں اس گھاٹی کے پیچھے لشکر ہے تو کیا میری بات کو مانو گے, تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں سچے ہیں آپ کی بات کو مانیں گے. اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے, اب دیکھیے دوستی بھی رفاقت بھی کس سے ہے, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے, وہ بھی سچے. اور قرآن نے فرمایا کہ والذی جاء بالصدق, کہ جو معراج کے حوالے سے کہ جو سچ کو لائے وہ صدق بھی, اور جنہوں نے اس سچ کی تصدیق کی اولائک ہم المتقون, دونوں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں. تو سچ کی قدر و منزلت کے کیا کہنے, قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی برکات. بڑی ایک زبردست روایت یہ میرے سامنے ہے کہ یعنی ایک نجات کا ایک پیرامیٹر ہمیں دے دیا گیا. فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ جو مجھے چھ چیزوں کی ضمانت دیتا ہے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اب ہم یہ پیرامیٹر مل گیا نا, اب ہم میں ظاہر جو ہے وہ اس کے اوپر اپنے آپ کو چیک کر لیں. فرمایا جب بولو تو سچ بولو. اصل میں مسئلہ یہ ہے عجیب انسان کہ ہم نے نا یہ اپنی عادت بنا لی, جس کو نہیں آدمی کہتا ہے عادت. اب وہ غوث سے اعظم کو ان کی والدہ نے سچ بولنا سکھایا, یہاں ہم بولتے ہیں وہ بیٹا بول دو ابو گھر پہ نہیں.
اللہ
یہ جو یہ ہوا ہے, آپ ہو سکتا ہے شاید اس موضوع کو لیں گے, تو پرابلم یہ ہے. اچھا دوسرا یہ کہ جب وعدہ کرو تو اسے پورا کرو. تیسرا یہ کہ جب امانت لو تو اسے ادا کرو. چوتھا یہ کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. پانچواں یہ اپنی نگاہیں نیچے رکھو. اور چھٹا یہ کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو. آج اس ڈیجیٹل معاشرے کے اندر آپ دیکھیں تو یہ اگر آپ دیکھیں تو ساری چیزیں والدین کے اوپر جاتی ہیں, ٹھیک ہے, کہ وہ کس طرح اپنی اولاد کی اس میں تربیت کرتے ہیں. وہ کہنا کہ یہ اس نے مجھے مارا, تو مار کھا کے آ گیا, تو نے نہیں وہ کیا,
تیرے
ہاتھ میں کیا کوئی وہ لگے ہوئے تھے. اچھا اس نے جو ہے نا وہ اس طرح بول دیا, تو نہیں بول سکتا تھا اس طرح, تو اس طرح بات نہیں کر سکتا تھا. تو یہ جب یہ سکھایا جائے گا تو پھر ظاہری بات ہے وہ.
یہاں مدنی چل کے ناظرین, چاہے ہمیں اولاد سن رہی ہے, والدین سن رہے ہیں, بچے سن رہے, گھر والے سن رہے, تاجر سن رہے, ملازم سن رہے, سچ کا سہارا لے. کسی نے کہا کہ سچ موجود ہوتا ہے, جھوٹ بنایا جاتا ہے.
اللہ اللہ,
سچ تو موجود ہوتا ہے. آپ اگر سچ بولنا ہے تو آپ کو سوچنا پڑے گا, جو ہوا ہے وہی ہے, وہی بات ہے, وہی سچ ہے. اور کسی نے کہا کہ سچ کے راستے میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بھیڑ نہیں ہوتی ہے.
اللہ اکبر,
سچتا راستہ جو نا کلیئر ہوتا ہے, اس کے راستے بھیڑ نہیں ہوتی ہے. کہ ہم اگر کچھ بنانے جائیں گے نا کہیں پر بھی تو یہ یاد آئے گا, اور استاد کو کیا بولا تھا کل, کیا تھا, پیٹ میں درد تھا نا, وہ پرسوں کیا ہوا تھا بھائی, اس دن کیا ہوا تھا. یعنی یاد کریں گے کہ کس کس کو, اور ملازم یاد کرے کس کس کو مارا ہے. دادی کا تو انتقال ہو گیا تھا, نانی کو بھی میں نے پار کرا دیا تھا, ماموں کے جنازے میں تو ابھی پچھلے مہینے حاضری ہوئی تھی. اب یہ سوچے یار کس کس کو میں نے مارا ہے, جو میں نے نوکری سے چھٹی لی تھی کہ بھائی اس کے جنازے میں جانا ہے, اس کے جنازے میں جانا ہے, یہ کرنا ہے, تو وہ یاد کرے گا کہ اب تک خاندان میں کون بچا کون ہے. یا ہو سکتا ہے اس کو لکھنا پڑے کہ جو چھٹیاں میں نے لیے کہہ کہہ کر, تو کس کس کو میں نے دنیا سے رخصت کرایا. ورنہ کسی نے کہا نا تو دادی کے انتقال میں گیا, تو بعد میں دادی کا ہی فون آ گیا دکان پہ, تو کہا کہ کہاں ہے بھائی, تو آپ کے انتقال میں گیا ہوا ہے وہ. تو ایسا نہ ہو کوئی ہمارے ساتھ کہ کوئی ایسا کام کرنے جائیں تو پتہ چلے کہ سنبھالنا ہی مشکل ہو جائے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا, یہ انسان کی شخصیت کو ڈیمیج کر دیں.
صحیح فرمایا,
شخصیت کو ڈیمیج کریں گے. آپ کہیں بھی ہیں, مارکیٹ میں ہیں, دکاندار ہیں, اگر آپ سچے ہوں گے نا آپ کے کسٹمروں کی لائن لگے گی.
صحیح بات,
آپ سچے ہوں گے, آپ کی زبان, اگر آپ اچھے ملازم ہیں آپ کے سیٹ میں آپ کی قدر ہوگی. آپ سیٹ صاحب بھی اگر سچے ہیں تو ملازموں کی بھی قدر ہوگی. یار بات بناتا نہیں ہے, ابھی اس کے پاس پیمنٹ آئی اور کہہ رہا یار آج میں آپ کو تنخواہ نہیں دے سکتا ہوں اور آج پیمنٹ نہیں آئی. حالانکہ وہ پیمنٹ تو خود ہی دوسرا والا تو لے کر آیا پیمنٹ.
صحیح بات,
تو اس طرح سے معاشرے میں اگر یہ سچائی ہو, اچھائی ہو, تو پھر اس معاشرے کی ترقی جو ہوتی ہے نا وہ مثالی ہوتی ہے. اب یہاں چونکہ ہمارا جو موضوع ہے وہ پیرنٹس کے حوالے سے, کہ یہ جو تربیت کا جو تعلق ہوتا ہے نا وہ ہمارے ماں باپ سے ہوتا ہے, کہ انہوں نے جو تربیت کی. کیونکہ یہ تربیت کرنے پر, جیسے آپ نے موضوع تو لے لیا کہ بھئی گھر میں فون آیا,
صحیح,
آپ ہی کے نمبر پر آیا, آپ ہی کے کسی کاروباری حضرت کا آیا, اب بچے کو دے رہے ہیں فون, اٹھاؤ اور بولو ابو نہیں ہے, اور گھر پہ وہ فون بھول کر چلے گئے. اب آپ اگر یہ بات سکھا رہے ہیں, تو کسی نے کہا کہ وہ بس میں یا ٹرین میں کچھ سفر ہو رہا تھا مسافر. اب آج کل تو سب یہی رونا روتے ہیں کہ بھائی بچے ہیں یار موبائل چھوڑتے نہیں ہیں, موبائل کیسے چھوڑائے. ایک فیملی نے دوسری فیملی کو دیکھا کہ اس کی جو خاتون تھی وہ بھی کتاب پڑھ رہی تھی, بچہ بھی کتاب پڑھ رہا, ان کے ہاتھ میں ان کے پوری فیملی کا موبائل, وہ کتابیں پڑھ رہے ہیں. آ کے جب سفر تھوڑا چل پڑا نا تو وہ چونکہ ہو جاتی ہے الیکسا لے, تو اس نے عورت سے پوچھا کہ بہن آپ نے اپنے بچوں کو کتاب پڑھنے کا شوق کیسے دلایا.
اللہ
ہے, آپ نے اپنے بچوں کو کتاب پڑھنے کا شوق کیسے دلایا؟ ہمارے بچوں سے آج سے تو موبائل ہی نہیں چھوٹتا ہے. اس عورت نے کیا جواب دیا؟ بہن, بچوں کو جو بولتے ہیں وہ کہاں کرتے ہیں, بچوں کو جو بولتے ہیں وہ کہاں کرتے ہیں, بچے تو جو دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو آپ اور ہم اگر موبائل خود ہی لگے ہوئے ہیں تو کیسے چھوڑائیں گے بھائی؟ آپ کتاب پڑھیں, آپ قرآن پڑھیں, آپ نماز پڑھیں, آپ نفل پڑھیں, آپ گیارہویں شریف کریں. دیکھیں, آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے گھر میں گیارہویں ہوگی. آپ اپنے دادا کو, دادی کو, والدین اگر دنیا سے چلے گئے, ان کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ کریں. دیکھیں, آپ کے گھر میں بھی فاتحہ ہوگا. آپ کے مرنے, آپ اپنے والد صاحب کی یا جو بھی مرحومین ہیں ان کی قبروں پر جائیں, آپ کی اولاد آپ کی قبر پر آئے گی.
میں آپ کو حاجی امین صاحب ایک بات بتاؤں, ہمارے ایک عزیز ہیں قریب بھی, یہاں فیضان مدینہ سے رہتے ہیں. ہر گیارہویں شریف کو صبح فجر کے بعد ان کے یہاں پہ ناشتہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ ناشتہ آپ کرواتے ہیں تو کیا سلسلہ ہے؟ کہا ہمارے والد اور ہمارے دادا بھی یہ کرواتے تھے. آج ہمارے اس سلسلے کو تقریباً 65 سال گزر گئے.
اللہ,
ہم تیسری نسل ہے اور آج بھی ہم نے اس کو جاری و ساری رکھا ہوا ہے.
الحمدللہ.
یعنی یہ تو ایک چیز کہ صبح کو بھائی ٹھیک ہے, یعنی شریف کے دن سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے کروانا. آپ دیکھیں کہ عورتیں نماز پڑھتی ہیں گھر میں, بچے نماز, یعنی حکم دیا گیا کہ نوافل گھر میں پڑھو, اسی لیے تاکہ بچے دیکھ کر یہ پڑھیں. اسی طریقے سے وہ ایکٹنگ کی جاتی ہے, انداز اختیار کیا جاتا ہے. اچھا, باپ بغیر ٹوپی لگا گھر سے نکلے گا, بیٹا بغیر ٹوپی لگا گھر سے نکلے گا. باپ ٹوپی لگا کر یہ کر کے نکلے گا, بیٹا ہو بہو اس کی جو ہے نا وہ کاپی کرے گا. عربی کا مقولہ ہے ابن سرہ لابیہ, بیٹا باپ کا عکس ہوتا ہے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ وہ عکس اس چیز میں اس کو بنانا ہے, برے کاموں میں بنانا ہے یا اچھے کاموں میں اسے بنانا ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید نے کتنا پیارا ہمیں سبق دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کو انفسکم و اہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن جو ہے وہ آدمی اور پتھر ہوں گے. حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر میں اس کے بارے میں بڑی زبردست بات لکھی, جو امیر السنت نے اپنے رسالہ احترام مسلم میں لکھی. فرمایا کہ کس طرح اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, تو وہ جو آپ نے واقعہ سنا ہے نا, اس کا بالکل یوں سمجھے کہ اس کی عکاسی کرتا ہے کہ عبادتیں بجا لا کر اور انہیں عبادتیں کروا کے, خود نیکی کا کام کر کے اور انہیں کروا کے. یعنی یہاں تک کہا گیا کہ اپنے بچے کو ایک ادب سکھانا, یہ جو ہے نا وہ ایک سا یہ صدقہ کرنے سے یہ بہتر ہے. ہم کہتے ہیں بھائی صدقہ دے دیا بلا ٹل گئی, آپ بتائیں کہ یہ ایک ادب سکھا دیا کہ بھائی اس طرح بیٹھ کر کھانا کھانا ہے, اس طرح بیٹھ کر پانی پینا ہے, اس طرح بیٹھ کر یہ چیز کرنی ہے. تو بچائیے کہ بتائیے کہ بچوں کی تربیت جو ہے کہ آدمی کو مرنے کے بعد بھی کتنا فائدہ دے.
یہ تو اب ایک بات ہے نا, یہ تو ہم تو کہہ کے فارغ ہو جاتے ہیں, ابھی تو بچہ ہے. ہاں, ابھی تو بچہ, لیکن تربیت کرنی چاہیے.
یہ جو بچہ ہے نا جسے ہم کہتے ہیں ابھی تو بچہ ہے, اس کے بارے میں آیا ہے جسے بالکل پلین پتھر ہوتا ہے, یہ اس کی طرح ہے. پتھر پہ آپ کچھ تحریر کر دیں, اس پہ کھدائی ہوتی ہے, اس پہ
نقش بنتا ہے.
نقش بنتا ہے, کہا آپ اس پہ جس چیز کا نقش بنا دیں گے, آپ خود بنا دیں یا بن جائے, وہ چاہے کوئی اور آ کے بنا دے, وہ جو اس پہ نقش بن جاتا ہے نا وہ پھر ہمیشہ رہتا ہے.
اللہ,
بچپن کی جو عادت ڈلتی ہے وہ کم چھوٹا کرتی ہے. تو اسی لیے ہمارے بڑوں نے یہ بات سمجھائی ہے کہ ہمیشہ بچے کو بچہ کہہ کر نہیں چھوڑنا چاہیے, کیونکہ یہی کل بچہ بڑا ہو کے پھر آپ کے سامنے یہ سوال قائم کرانے پر مجبور کر دے گا کہ یہ ایسا کرتا کیوں ہے, یہ اس کام سے چھوٹتا کیوں نہیں ہے, یہ صحیح بات پہ عمل کرتا کیوں نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن میں ہی اس وہ جو لکیر تھی نا وہ غلط ڈال دی گئی, وہ نقشہ غلط بنا دیا گیا. بچہ 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 کہہ کے کہا ابھی سے اس کو سمجھانے والے بن جاؤ. اور ایک اور سب سے بڑی زبردست بات ہمیں بتائی کہ آپ نے بچے کی تربیت میں کس چیز کو پیش نظر رکھنا ہے. کہا صرف نہ نہ کہو, بیٹا یہ نہیں کرو, صرف نہ نہ کہو. اگر آپ نے بچے کو کسی کام سے روکنا ہے, اس سے بچا کر اچھے کام میں لگانا ہے, تو کہا وہ اچھا کام بھی دو. جب آپ ایک کام سے روک کر دوسرے کام میں لگاؤ گے نا تو وہ اس کام سے بچنے والا بن جائے. اب ایک کہہ رہے ہیں کہ بھائی بیٹا موبائل یوز نہیں کریں, وہ بیٹھا بچہ تو بھی بچہ ہے نا, اس نے تو ادھر ادھر کھود ادھر 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 جانا ادھر جانا, وہ کیا کرے گا؟ موبائل لے کے بیٹا یہ لیں بک, ڈرائنگ کی جیسے بکس آتی ہیں, اب وہ آپ موبائل لے کے وہ آپ دے دیں, وہ دیکھیں اس پہ یہ کاریگری کرتے رہیں گے, بچہ بھی مصروف ہے اور اس بہانے جو ہے اس کا ایک جو ہنر ہے اس کے اندر بھی اس کا اضافہ ہو.
پھر اس کی بہت سارے طریقے مطلب ملتے ہیں حوصلہ افزائی کے. اب دیکھیں نا, بعض اوقات امیر علیہ السنت نے جیسے نماز پڑھنے والے بچوں کی حوصلہ افزائی کی.
صحیح.
آپ یقین مانے ہمیں مدنی مذاکرے زمینداری, اب وہ جو آتے ہیں کلپس فضل میں حیران یار, یہ جیسے روزے رکھنے کی ترغیب دلائی تو وہ روزے رکھ رہے ہیں, پھر جناب وہ ذکر و اذکار, آپ دیکھیں یہ تعداد بڑھتی جاتی ہے.
بالکل.
اور الحمدللہ جن گھروں میں اس چیز کی اس کو اہمیت دی جاتی ہے وہ گھر جو ہے نا وہ اس کی برکتیں پاتے ہیں. تو جو والدین ہیں والدہ ہیں یہ مطلب ایک بہت بڑا کردار ادا کرنا ہے, اس کو نوٹس لیا جائے کہ یہ بات دیکھی جائے کہ یار اور ہم جن قوموں کا اور جن ملک میں رہنے والوں کی مثالیں دیتے ہیں نا وہ اس چیز سے بہت پریشان ہیں. ٹھیک ہے انہوں نے دنیا کی جو ترقی کرنی تھی کر لی, لیکن ان کی اولاد ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. بلکہ ایک بڑی مشہور بات ہے کہ ایک ملک تھا غیر مسلموں کا, تو وہاں ایک مسجد کے باہر ایک خاتون اپنے بچے کو لے کر آ گئی, تو مسجد کے امام صاحب بڑے آگے تو رابطہ بات چیت ہوئی, تو ان کا کہ میں مسلمان نہیں ہوں لیکن میرے پڑوس میں ایک مسلمان فیملی رہتی ہے, تو وہ جو بچے ہیں نا وہ اپنے پیرنٹس کی بڑی عزت کرتے ہیں, ہاتھ چومتے ہیں, وہ دیکھا ہوگا اس نے جو ہمارے مسلمانوں کا عاشقان رسول کا جو طریقہ ہے, تو کہا کہ میں چاہتی ہوں میرے بچے بھی اس طرح کریں.
اللہ
تو یہ کیا یہ اسلام کا حسن ہے نا کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ ماں باپ کی ادب کیسا ہے, کہ ماں باپ بلائیں تو نماز میں بھی ہو تو حاضر ہو جائے, اور بزرگوں نے یہ انداز کر کے دکھائے, اور جنہوں نے کیا ہے آج دیکھیں ان کے نام کتنے بلند ہیں, کتنے اونچے نام ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اولاد آپ کی وہ کرے عزت کرے تو ان کو دینی تعلیم, پھر خود بھی اپنے آپ کو ڈھالیں. ایک کسی کے بارے میں لکھا گیا تھا کہ اس کا بیٹا نافرمان تھا, اب نافرمان ہے تو ظاہر والدین کڑتے ہیں کہ کیا کریں, مانتا نہیں کرتا نہیں ہے, لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی کے اجتماعات ہوتے ہیں, وہ جو خاتون ہیں وہ اجتماع میں آنا شروع ہو گئی, وہاں آ کر اسلامی بہنوں کے ساتھ دعا کر رہی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو رائے راست دکھا دے. اتفاق ایسا ہوا کہ اس محلے میں دعوت اسلامی کا قافلہ آ گیا, وہ قافلے والے اس نوجوان سے ملے, اس نوجوان کو دعوت دی, تین دن مدنی قافلے میں لے کر گئے, تیسرے دن جب قافلے سے واپس آیا وہ بیٹا جو ماں باپ کا کسی طرح کہنا نہیں مانتا تھا اپنے ماں کے ہاتھ چوم رہا ہے, معافی مانگ رہا ہے. یہ ہے نا, یہ ہے ماحول کہ آپ اپنے گھر میں اگر مدنی چینل دکھاتے ہیں, اپنے بچوں کو دار المدینہ میں داخلہ کراتے ہیں, اپنے بچوں کو مدرسہ مدینہ بھیجتے ہیں, اپنے بچوں کو بچیوں کو جامعۃ المدینہ میں بھیجتے ہیں, جب ان کی اس انداز سے تربیت ہوگی تو پھر ہوگا نا یہ سارا, ورنہ پھر ہم رونا دھونا ہی کرتے رہے.
والدین کا جو نیک ہونا ہے یہ تو اس کے فوائد تو بڑے آگے تک جو ہے وہ بچوں کو ملا کرتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں وہ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے نا, کہ اس میں جب آگے الفاظ ہیں کہ جب حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے دیوار تھی اس کو جو گرنے والے تھے اس کو ٹھیک کر دیا, صحیح کر دیا, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہاں استفسار کیا کہ حضور آپ نے کیوں کیا جبکہ اس گاؤں والوں نے تو ہماری کوئی خدمت ہی نہیں کی, تو وہاں پہ آپ نے جو ارشاد فرمایا اور قرآن مجید میں جو بات لکھی ہوئی ہے قرآن مجید میں, وکانا ابو ہما صالحا, ان دونوں یہ جو دو بچے تھے یتیم ان کے جو والدین تھے وہ نیک تھے, جس کی وجہ سے اس دیوار کے نیچے یہاں پہ ان کا خزانہ پوشیدہ تھا, اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا اور یہ گاؤں والے اس پہ قبضہ کر لیتے. تو ان کے والدین نیک تھے, ان کی نیکی کام آئی اور اس ان بچوں کا جو خزانہ تھا وہ محفوظ رہا. علماء کرام نے مفسرین نے اس آیت کریمہ وکانہ ابو ہما صالحہ کے تحت لکھا ہے کہ وہ جو والدین نیک تھے وہ کون سی پشت میں نیک تھے, ان کے والدین میں سے کون تھے وہ, تو بتایا کہ وہ ساتویں پشت میں جا کر نیک تھے ان کے والدین, کہ جن کی برکت ساتویں پشت میں نظر آ رہی ہے. اب آپ کی بات کی طرف میں آتا ہوں, آپ نے جو بتایا کہ ہمیں خود جو ہے اس کی طرف بڑھنا ہوگا, ہمیں خود نیکیوں کی طرف آنا ہوگا, ہمیں خود اچھے کاموں کی طرف آنا ہوگا, ہمیں خود جو ہے نماز کی پابندی کرنی ہوگی, درود شریف پڑھنا ہوگا, تلاوت قرآن کرنا ہوگا, علم دین سیکھنے کے لیے محفل میں جانا ہوگا. جو والدین خود نیک ہو خود نیکیاں کرنے والا بتاؤ اس کا ثمرہ ڈائریکٹ بچوں پر کیسے پڑے گا.
اس پر مجھے ایک بات یاد ہے لیکن میں چاہوں گا کہ ہمارا ایک سیگمنٹ ہماری مجلس نے آج تیار کیا وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں, آئیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سچ بولنے کے لیے سب سے پہلے تو والدین کو جو ہے وہ اپنا کردار یہ اس طرح ادا کرنا چاہیے کہ وہ جو بھی بات کریں سچ کریں گھر میں, چاہے والد ہو والدہ ہو.
سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ تو ہمارے دین اور ایمان میں شامل ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت اس طرح کریں کہ ہمارے بچے آگے جا کے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے, اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب کہیں جھوٹ نہ بولیں.
ہمارا دین خود ہی سکھا جائے کہ بھائی سچ بولو, ماں باپ کا کہنا مانو, اور ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کی اچھی تربیت کرے.
بچوں کو کسی بھی حال میں جب سے بچہ شعور میں آئے بولنا سیکھے, آپ والدین کو چاہیے کہ ان کو ہمیشہ سچ کی تعلیم دیں
اور بچوں کے سامنے جھوٹ نہ بولیں اور آپس میں لڑیں نہیں, تاکہ لڑیں گے تو بچوں کو پر اثر انداز ہوگا. یہ ساری تربیت ماں اور باپ کے ہوتی ہے, دونوں آپس میں اتفاق اور محبت کے ساتھ رہیں, بچوں کو جو بھی بولیں سچ بولیں, بچوں کے سامنے جھوٹ نہ بولیں.
جھوٹ بولنے میں تو کافی نقصان ہے, ایک جھوٹ بولو گے تو 100 جھوٹ بولنے پڑیں گے.
بچوں کو جو جھوٹ بلاتے ہیں والدین بلاتے ہیں.
جیسے کہ کوئی گیٹ پہ آئے اور والد صاحب اپنے بچے کو کہیں کہ بیٹا جاؤ اور کہو کہ نا ابو گھر پہ نہیں ہے,
یہ غلط ہے, وہ بچہ بھی جھوٹ سیکھے گا. یا یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ پاس ہو جاؤ گے تو ہم آپ کو فلاں چیز دلائیں گے, پھر دلا نہیں سکتے ہیں.
شرعی حساب سے تو دیکھا جائے, ہم نے یہی سیکھا ہے اسلامی حساب سے کہ یہ بھی جھوٹ ہے, مذاق میں بھی بولنا جھوٹ ہے, تو اس طرح کا بھی جھوٹ نہ بولا جائے تاکہ وہ بچوں کی عادت نہ پڑے.
اسی عمر میں تربیت دینی ہوتی ہے, آپ اس کو بولو جھوٹ نہیں بولنا, جھوٹ نہیں بولنا, اس کو سمجھ نہیں ہوتی ہے جھوٹ کیا ہوتا ہے. اس کو اپنے رویے سے, اپنے اخلاق سے, اپنی باتوں سے اس سے جھوٹ نہ بلوائیں تو وہ بھی جھوٹ نہیں بولے گا.
حق حلال کما کے کھائیں گے, بچوں کو کھلائیں گے تو سچ ہوگا.
وعدہ بھی اتنا ہی کرنا چاہیے تاکہ بچہ جھوٹ نہ بولے آپ کا.
اور والدین کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کے سامنے جھوٹ بھی نہ کہیں.
جس طرح ماحول گھر کا ہوگا تو بچہ اس کو اس طرح فالو کرے گا. سچ اگر آپ بولیں گے تو بچے بھی سچ ہی بولیں گے انشاءاللہ.
اور سچ کے اندر ہر دفعہ جو ہے نا اپنے آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. اور اتفاق سے یہ سارے موضوعات ہم نے مطلب اس کو لیے, مزید بھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے بھی یہی کمنٹس دیے, اور الحمدللہ ہمارے اس مدنی چینل کا یہ خاصہ ہے کہ یہ ساری جو تربیت کے حوالے سے جو باتیں ہیں وہ الحمدللہ کیے جاتے ہیں. تو بہرحال یہ سچ کا ایک موضوع نہیں تھا ہمارا, لیکن چونکہ امی کی نصیحت میں یہ سچ بولنے کے حوالے سے ایک بہت بڑا ایک کردار تھا جو ہمارا اس موضوع کا سلسلہ بنا. تو یہاں آپ کی جو میں بات کو کنٹینیو کروں گا کہ والدین کی جو نیکی ہے, سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
سبحان,
آپ کی جو بچپن کے جو واقعات ملتے ہیں کہ جب آپ کی رسم بسم اللہ ہوئی اور وہ جو قرآن پاک سنانے کی بات آئی,
18 پارے پڑھ کے
سنا دی, تو پوچھا گیا نا کہ اور مزید پڑھیں, تو کہا نہیں میری ماں کو اتنے ہی یاد تھے کہ میری ماں جب میں پیٹ میں تھا اور ماں جب قرآن پڑھتی تھی تو یہ میں نے پیٹ میں ہی, ماں کے پیٹ میں ہی یہ یاد کر لیا. والدین کی جو نیکی یہ
کتنی کام آتی ہے. دوسرا یہ دیکھیں کہ آج کل اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ یعنی ماں جب حاملہ ہوتی ہے تو اس کے کیسے کیسے اثرات بچے پر پڑتے ہیں. اب بھائی ڈاکٹر نے آرام کا مشورہ دیا تھا, آرام کا مشورہ دیا تو کیا کریں بھائی, پورا دن لے کر جو ہے نا وہ بیٹھے ہوں گے موبائل اور یہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں, تو یہ کر رہے ہیں, تو یہ سوشل میڈیا, تو یہ تو ٹی وی کھلا ہوا ہے, یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. اب بچے پر بھی پھر ویسے ہی اثر پڑتا ہے, ٹھیک ہے. اور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والدین سبحان اللہ, یعنی ایک سیب کو معاف کروانے کہاں سے کہاں جا رہے ہیں. اچھا پھر ایک ایسی عورت سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ جب ان کے ہونے والے سسر صاحب نے کہا کہ وہ نہ آنکھ سے دیکھ سکتی ہے, نہ کان سے سن سکتی ہے, نہ ہاتھوں پیروں سے کام کر سکتی ہے, اس کمرے میں گئے تو واپس آ گئے کہ بھائی جیسے کہا تھا ویسے تو نہیں, یہ تو ٹھیک ٹھاک عورت ہے. تو کہا کہ اس نے کبھی آنکھ سے حرام نہیں دیکھا, کبھی کسی کی غیبت نہیں سنی, کبھی زبان سے کچھ بولا نہیں, کبھی گناہ کی طرف یہ نہیں بڑھی ہے. تو مجھے بتائیے کہ ایسے والدین ہوں تو پھر اولاد بھی غوث اعظم ہوتی ہے,
ٹھیک ہے.
اچھا اور اس اور پھر سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کو مقام اور مرتبہ کیسا ملا؟ کیا فرماتے ہیں کہ قدم ہی ہاد ہی اللہ رقبت کل ولی گلا, یعنی میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. تو اب شروع سے دیکھتے آئیے کہ یہ پیدائش اور یہ واقعات اور پھر یہ مقام اور مرتبہ ملنا, تو سبحان اللہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی شان اور منزلت یہ تو اپنی جگہ ہے ہی ہے, مگر وہ والدین کا پیچھے کتنا بڑا ایک زبردست کردار ہے.
پیرنٹنگ ٹریننگ یہ جو آپ نے بات کی نا, اس پہ یہ جو کہ موبائل یوز کرنا اور یہ سب کرنا, غوث پاک کا جو واقعہ ہے کہ 18 پارے انہیں حفظ ہوگا, اس پہ باقاعدہ سائنس نے ریسرچ کی ہے اور ریسرچ کر کے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جب والدہ امید سے ہوتی ہیں تو اس وقت وہ جس کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ جو کر رہی ہوتی ہے اس کا باقاعدہ پورا اثر بچے پہ پڑا کرتا ہے اس کی پیدائش کے بعد. یعنی اس پہ ریسرچ کروائے گا یہ کس ایک والدہ کو کچھ کام دیا گیا, کسی کے ساتھ کچھ کیا گیا, اور پھر ان کے جب بچے ہوئے وہ بڑے ہوئے تو سامنے آیا کہ جیسا جیسا وہ والدہ امید سے تھی جو چیز کی گئی تو اس کا اثر ان بچوں پہ پڑا. تو ظاہر سی بات ہے جب بندہ نیکی کرے گا اور اچھے کام کی طرف مائل رہے گا تو اس کی وہ اثر اولاد میں آئے گا. اسی وجہ سے امام اہل سنت ہیں تقریباً 80 اولاد کے حقوق بیان فرمائے ہیں, اور فرمایا کہ جو میں اولاد کے 80 حقوق بیان کر رہا ہوں یہ سارے کے سارے احادیث مرفوع سے لیے گئے ہیں. اس کے علاوہ اولاد کے اور حقوق ہوں گے, لیکن صرف جو احادیث مرفوعہ سے اولاد کے حقوق لیے گئے ہیں, فرمایا وہ 80 ہیں, وہ سارے بیان کیے. جب آپ ان 80 اولاد کے حقوق کو پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں وہ اولاد کے حقوق بچے کی پیدائش کے بعد شروع نہیں ہوتے, وہ اولاد کے حقوق شادی کے بعد بھی شروع نہیں ہوتے, وہ اولاد کے حقوق شادی سے پہلے مرد سے شروع ہوتے ہیں. اور سب سے پہلے مرد کو تاکید کی جاتی ہے کہ تجھے نیک ہونا ہے, تجھے صحیح ہونا ہے, تجھے اچھا کردار والا ہونا ہے, تجھے ستھرا ہونا ہے. تو تو ستھرا ہوگا, پھر اس کو دوسری تاکید کی جا رہی ہے چونکہ آگے اولاد کا معاملہ ہے, لہٰذا تیری نیک بیوی ہونی چاہیے, پارسا عورت ہونی چاہیے, اچھے کردار والی ہونی چاہیے, حلال لقمہ کھانے والی ہونی چاہیے, اچھی تربیت کرنے والی ہونی چاہیے. اسلام نے پیرنٹنگ ٹریننگ پر پورا فوکس کیا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے پیچھے سے چل رہے ہیں. پھر جب شادی ہو گئی تو اس کے معاملات, اس کے بعد کی تربیت, اس کے بعد جب اولاد ہو رہی ہے اس حوالے سے تربیت. یعنی میں اگر 80 حقوق اس وقت گنا نہیں سکتا, میں خلاصتاً بتا رہا ہوں کہ اولاد ہونے کے بعد اسلام نہیں بتا رہا. یہ اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ اولاد ہونے سے پہلے ہی اس اولاد کے لیے پورا فوکس کیا جا رہا ہے اور پوری پیرنٹنگ ٹریننگ کی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ یہ جو اولاد ہے نا, ماں باپ کی جو اولاد ہوتی ہے, یہی اولاد آگے جا کے معاشرے کا ایک فرد بنتی ہے. یہی شوہر بنتا ہے, یہی بیوی بنتی ہے, یہی آفس میں جاتا ہے, یہ ٹیچر بنتا ہے, یہ استاد بنتا ہے, یہ گھر چلاتا ہے, یہ لوگوں کو چلاتا ہے, کسی کے ماتھے رہ کے کام کرتا ہے. تو جب ایک والدین کی ہونے والی اولاد بہترین کردار کی مالک ہوگی نا, تو معاشرہ بھی ایک بہترین معاشرہ.
اور یہ مدنی چہل کے ناظرین, یہ جو ہمارا یہ ساری جو گفتگو ہے, اس میں ہم یہ جو آخر کے یہ جو موضوع لیے نا, آپ اس میں بھی دیکھیں کہ یہاں پر بھی وہی تربیت کو ہی پیش نظر رکھا جائے گا. اور یہاں ابھی آپ نے جیسے کہا نا کہ اگر وہ مثال حاملہ ہو گئی ہیں تو اب وہ ٹائم پاس کیسے کرے گی, تو یہاں بینگ اے مسلم, ایک مسلمان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اسلام میں یہ جو وقت ہماری نیک بیویوں نے کیسے گزارا ہے. وہ جو اب غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ جو ماں کے پیٹ میں تھے اور ماں تلاوت کر رہی ہیں, تو اس کا اثر لیا نا انہوں نے. تو اگر ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے, جیسے آپ نے تو پوری تفصیلی بیان کر دی کہ بھائی یہ پورا ایک سسٹم ہے جو, اور خود کو بھی نیک ہونا ہے, شادی جس سے کرنی ہے اس کو بھی نیک ہونا ہے, معاملات کو بھی اچھا کرنا ہے, پھر ہمارے یہاں جو تقریبات ہوں گی ان سب کے سائڈ افیکٹس آتے ہیں. یعنی بچے اگر ہو گئے ہیں تو اب ان بچوں کو کون کون سے فنکشنز میں لے کے جانا ہے, یہ ساری اس کی جو ہے نا باتیں بیان کی گئی ہیں کہ ہم کو اسی طرح سے اس سارے سلسلے کو آگے بڑھانا ہے.
صحیح فرمایا آپ نے. یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات اگر بچے کو اچھی تربیت دینی ہے تو اسے ایسا ہی اچھا انوائرمنٹ بھی آپ نے دینا پڑے گا, ٹھیک ہے. آپ نے اگر اسے کھلا چھوڑ دیا, ٹھیک ہے, وہ مجھے یہ بات یاد آ رہی ہے انوائرمنٹ کے اوپر اور اس کی چیزوں کی پکڑ کے اوپر. غالباً شاید مجھے لگ یاد پڑتا ہے یہ واقعہ, شاید آپ نے سنایا تھا, ایک نوجوان کو پھانسی کی سزا ہوئی اور آخر میں پوچھا جاتا نا کہ بھائی, میرا خیال آپ نے سنایا تھا کہ بھائی کیا خواہش ہے پوچھی جاتی ہے. اس نے کہا مجھے ماں سے ملنا. ٹھیک ہے یار, ماں سے ملانا. جیسے ہی ماں کے سامنے وہ گیا تو اس نے بجائے یہ کہ والدہ سے کچھ بات کہتا, معافی تلافی کرتا, روتا, اس نے ایک عجیب کام کیا, اس نے اپنی ماں کو مارنا شروع کر دیا. سب نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ تجھے ابھی پھانسی ملنے والی ہے اور یہ کام کر رہا ہے. تو کہا کہ آج میں جو یہاں پر پہنچا ہوں یہ بھی اپنی ماں کی وجہ سے ہی پہنچا ہوں. تو کہا کیوں؟ کہا میں پہلے اسکول کے اندر پینسلیں چرایا کرتا تھا تو میری ماں نے کبھی مجھے اس پر ٹوکا نہیں, تو یہ آگے جا کر میں بہت بڑا ڈاکو بنا اور آج میں اس جگہ پر میں پہنچ گیا ہوں. اگر اسی وقت ٹوکا جاتا تو میں کبھی بھی یہ نہ کرتا. اچھا, آج بھی مائیں ایسی ہیں کہ جو اپنے بچوں کے بیگس چیک کرتی ہیں کہ کیا کیا, کیا کیا, کیا کھایا اور کیا دیا. دیکھیں, وہ کسی کی کاپی غلطی سے رہ جانا یا کسی کی پین غلطی سے رہ جانا اور یہ کرنا, یہ ٹھیک ہے, مگر کیا اس کو یہ کہ نہیں میں کل اسے واپس دے کر آنا. یہ بعض اوقات آج کل یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, فوراً اس کو کیا بھائی یہ چیز آپ کی ہمارے پاس آ گئی ہے تو اس کا خیال رکھنا. در حقیقت یہ چھوٹی سی چیز ہے مگر یہ بچے کے سینس کو کتنا ڈیولپ کرتی ہے کہ آگے جا کر مجھے کسی کا مال نہیں کھانا, کسی کا حق نہیں کھانا. تو یہ جو بات آپ نے فرمائی اس حوالے سے میرے
نہیں, یہ بہت, یہ میں نے یہی عرض کیا نا کہ ہر بات پر ایک پورا ایک سلسلہ پروگرام ہے. لیکن بہرحال اللہ پاک ہم سب کو غوث پاک کی برکتیں نصیب فرمائے, اور آج جو ہم نے یہ گفتگو کی ہے, اللہ ہمیں بھی, ہماری اولاد کو بھی, اور عاشقان غوث اعظم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی
علیہ وسلم.
आओ सीखें भलाई की बातें।